نتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فسدت الشياطين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، شعبان المعظم کا اختتام قریب ہے اور رمضان المبارک کا ابتدا بھی قریب ہے، اور یہ جو دن چل رہے ہیں، جو تاریخیں چل رہی ہیں، یہ ہمارے دین اسلام میں بہت محترم، بہت زیادہ افضل دن ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے کائنات پیدا فرمائی، آسمان کو قائم فرمایا، زمین کو بچھا دیا، تو قرآن کریم کا کہنا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے. یہ قرآن کی آیت، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ حرام مہینے ہیں، اشہر حرم کے مہینے ہیں، صد احترام مہینے ہیں. اور اسی طرح شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اوقات مقرر فرمائے ہیں کیلنڈر کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، اسلامی ماہ اور سال کے حساب سے، اس پہ ہماری عبادات کا دار و مدار ہے. اس لیے کہ فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب تک جس عبادت کا وقت داخل نہیں ہوگا، موقع نہیں آئے گا، تاریخ نہیں آئے گی، اس وقت تک وہ عبادت شریعت کے مطابق نہیں ہوگی. ذی الحجہ کے بجائے محرم میں کوئی حج کر لے، حج تو بڑا زبردست کام ہے، حج تو دنیا کی بہت عظیم عبادت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جس نے حج ایک دفعہ کر لیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے تمام گناہ اللہ تعالی رحمت فرما کے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن چھوٹا سا فرق ہے، اور وہ فرق ہے تاریخ کا فرق. جو ذی الحجہ میں حج کرے اور نو ذی الحجہ کو عرفات پہنچ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شریعت کو یہ اپنے لیے نجات اور فلاح کا سبب بنا رہا ہے. اور اگر کوئی کسی اور مہینے میں اسی عبادت کا دعویٰ کر دے، اسی عبادت کے بارے میں جائز ہونے کا قول کر دے، علماء امت متفق ہیں کہ یہ آدمی زندیق، ملحد اور کافر کہلائے گا. اتنی زیادہ حساس اور اتنی زیادہ اہم معاملہ ہے ہماری شریعت میں اوقات کے احترام کا. اور رمضان المبارک کا استقبال، رمضان المبارک کا احترام، اور رمضان المبارک کے لیے مسلمان کو کیسے اپنے اعمال اپنانے ہوں گے، ہمارے دین کا کمال اور حسن دیکھیے کہ اس بارے میں بھی صحیح روایات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، افعال سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محبوبہ اور اس امت کی خواتین میں سب سے بڑی عالمہ، ایسی عالمہ کے بعض اوقات صحابہ کرام کو خط لکھتی تھیں اور اس خط کے اندر کسی مسئلے پہ، کسی حکم شرعی پہ صحابہ کی رہنمائی کرتی تھیں. اور ایک موقع پہ صحابی کو لکھا کہ اگر تم اپنے اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹو گے، توبہ نہیں کرو گے، تو ڈر اور خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو باطل نہ کر دے. اتنی بڑی بات بغیر علم کے، بغیر فقہ کے، بغیر قرآن اور حدیث کے کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہر حال میں، ہر آن میں، ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہتے تھے. لیکن جب شعبان اور رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہوتی تھی اور یہ والے اوقات، یہ والا وقت جب قریب آ رہا ہوتا تھا، شد میزرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں کہتے ہیں کمر کس لیتے تھے، عربی تحت اللفظ ترجمہ آپ کریں گے تو وہ آئے گا لنگوٹ کس لیتے تھے، ہمارا محاورہ ہے کمر کس لیتے تھے، یعنی جو عبادات اور جو خیر کے سلسلے، جو دعا، جو استغفار، جو تلاوت، جو ذکر پہلے سے جاری تھا، اس میں مزید اضافہ ہو جاتا تھا. اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ کا جہد مسلسل اور آپ کی عظیم استقامت کو دیکھ کے حیران ہو جاتے تھے. یا رسول اللہ، غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے اللہ کے رسول، قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل عطا فرمایا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آپ معصوم ہیں اور ہر وقت آپ کے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ اتنی زیادہ جہد کیوں فرماتے ہیں عبادت میں، اتنی لمبی نماز، اتنے زیادہ روزے، اتنی زیادہ تلاوت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بن کے رہوں؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات، ارشادات، آپ کی باتیں، وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتی تھیں، تو یہ جواب بھی امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرما دی ہو. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، ان کے لیے مہمانی میں جنت الفردوس تیار ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے. لیکن یاد رکھیے، ہم اور آپ ایک امتی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم شریعت میں، شریعت کے احکام کے نازل ہونے میں، رد و بدل میں، اس کے اندر تبدیلی میں کسی بھی قسم کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، بالکل نہیں رکھتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے دینی مدارس میں جب فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، دینی شریعت کے مسائل سمجھائے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے طبقات فقہا پڑھائے جاتے ہیں. طبقات فقہا کا مطلب ہے کہ ہماری شریعت میں جو عالم گزرے ہیں، ان کی منزلیں، ان کے طبقے، اور ان کا اسلام میں مقام مرتبہ کون سا ہے. اس طرح کے فقہا کی ابتدا اولین درجے میں تو ظاہر بات ہے صحابہ کرام ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب منافقین سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ تو کہتے تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، دونوں چیزوں پہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ہمارا اللہ پہ بھی ایمان ہے اور ہمارا آخرت پہ بھی ایمان ہے. قرآن نے اگلی آیات میں جواب دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان تمہارا معتبر نہیں ہے. ایک آدمی دعویٰ کر دے کہ میرا گھر وہ برطانیہ ہے، تو اس سے وہ برطانیہ کبھی بھی نہیں بنے گا، وہ کہتا رہے تو کہتا رہے. قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء. منافقین نے جواب دیا کہ ہم وہ ایمان لائیں جو یہ بے وقوف لے کے آئے ہیں. علیاذ باللہ واستغفر اللہ. صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کو پورا کا پورا اختیار کر لیا اور دنیا کے مفادات, لوگوں کے ساتھ دوستیاں, تعلقات, تجارتی مسائل, رشتہ داریاں, سب کچھ کو بالائے طاق رکھ کے ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ایمان لائے ہیں اور ان کی باتیں مانتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں. اور منافقین کہتے تھے العیاذ باللہ واستغفر اللہ یہ بے وقوفی ہے. قرآن نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء. غور سے سن لو, توجہ کر کے سن لو, یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں یہ خود سب سے بڑے بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ولکن لا یعلمون کی تفسیر فرماتے تھے. بہت سے لوگ گزرے ہیں اور آج بھی ہمارے آپ کے درمیان موجود ہیں, بڑے بڑے اسکالر اور جی اسلامی اسکالر ہے اور اس نے فلاں فلاں ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں, اور جب اس کے عقائد آپ دیکھیں گے, اس کی ایمانیات کا آپ مشاہدہ کریں گے اور تھوڑا سا ٹٹولنے کی کوشش کریں گے تو اندر سے آپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ ایک عاقل بالغ مسلمان فہم والے آدمی کو خود سمجھ میں آئے گا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ولکن لا یعلمون, اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. علم وہ ہے جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہو. عربی میں اشعار ہیں العلم للرحمن جل جلاله. علم تو اللہ تعالی ہی کی صفت ہے, ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں اپنی رضا اور خوشنودی کے موافق کچھ حصہ بنو آدم کو بھی عطا فرما دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سورہ اسراء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم کو علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا دیا گیا. اس تھوڑے علم میں بھی بندہ ادھر ادھر جانے کی کوشش کرے اور اس میں مزید چیزیں ڈالنے کی کوشش کرے, بدعات کو ڈالے, دین اسلام کو تبدیل کر کے اس کا چہرہ مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرے, تو یہ تھوڑا سا علم تھا وہ بھی جاتا رہا. اس لیے ہر شخص جو دعویٰ کرتا ہو کہ میں جانتا ہوں, اس کے دعوے کو قرآن کے معیار پہ پورا اتارنے کے لیے ولکن لا یعلمون وإذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, اس کے مطابق پرکھنا پڑے گا. میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں دو احسانات بہت بڑے فرمائے ہیں اور قرآن میں دونوں کا ذکر ایک ہی رکوع میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پہ. علماء نے فرمایا کہ مسلمان کی تسلی, تشفی, اس کی حوصلہ افزائی اور اس کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ گھبرانا نہیں ہے, اور یہ ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ اس سے پہلے امتوں میں بھی یہ عمل بکمال موجود رہا ہے. چونکہ انسان ہے اور انسان میں ہر قسم کے افراد ہیں. علم اللہ ان فیکم ضعفا, سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم میں کمزور بھی ہیں, تم میں پریشان حال بھی ہیں. سورہ مزمل کے آخر میں فرمایا علم ان سیکون منکم مرضی, تم میں بیمار بھی ہوں گے. تو جیسے ہی روزے کے احکام شروع ہوئے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو نہیں رکھ سکتے، کمزور ہیں، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، کوئی عذر لاحق ہے، بیماری لاحق ہے، تو بعد میں اس کی قضا کر لی جائے، وہ بھی نہیں ہو سکتی تو وہ حکم اپنی جگہ فقہا نے برقرار رکھا ہے، شیخ فانی یعنی ایسا بزرگ مسلمان کہ بظاہر اس کو قضا کا موقع نہیں ملنے والا، طبیعت ناساز ہے، عمر زیادہ ہے، تو پھر وہ فدیے والے احکام کی طرف آیا جائے گا اور اس پہ عمل کرنا، امید ہے کہ اللہ تعالی قبول فرمائیں گے مسلمان کے اخلاص کو۔ تو رمضان المبارک، اس میں ہماری دین اور شریعت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں، ایک دروازہ روزے کا اور دوسرا دروازہ قرآن کریم کا۔ پہلے فرمایا کتب علیکم الصیام، اور آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ روزے کے یا رمضان المبارک میں جو روزے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں اور اس سے مسلمان کو کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ علماء کرام نے تین طرح اس کے فائدے بیان کیے ہیں، متوجہ ہوں گے انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے رمضان المبارک، اس میں مسلمان سے شریعت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزے اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی لغت میں بچنے کو کہتے ہیں، اور فقہاء کرام کہتے ہیں من عامل بعوامر اللہ تعالی واجتنب عن نواہی اللہ تعالی، جو اللہ تعالی کے احکام کو اپنائے اور اللہ تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا، گناہ قرار دیا، اس سے رک جائے، یہ تقوی کا نام ہے۔ پھر تقوی حاصل کرنے کے لیے انسان کو ہمہ جہت کوشش کرنی ہوگی، یعنی جسم کو بھی دین کے تابع کرنا پڑے گا اور روح کو بھی دین کے تابع کرنا پڑے گا، اور تیسری چیز جو اللہ تعالی نے ایک انسان کے تصرف میں عطا فرمائی ہے وہ اس کا مال ہے۔ تو فرمایا کہ مال کا نفقہ، انفاق فی سبیل اللہ، وہ بھی کرنا ہوگا، اور رمضان المبارک کے ساتھ ان احکام کو فقہاء اور علماء نے مخصوص فرما دیا ہے۔ جسم کو کنٹرول میں کرنا ہے، نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے، گناہ سے رکنے کے لیے اپنے نفس کو کچلنا ہے، اور یہ ظالم نفس جو کبھی ایک گناہ کی طرف داعیہ پیدا کرتا ہے، کبھی دوسرے کی طرف، اس کو سبق سکھانا ہے۔ فرمایا اس کا بہترین علاج روزہ ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ فقہاء کرام نے اس کی تعریف کی ہے تین چیزوں سے، وجوباً اور ایک سے مستحباً، سنن بچنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، کھانا۔ وما ارسلنا من قبلک، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں، الا انہم لیاکلون طعاما، وہ کھانا کھاتے تھے، یعنی یہ بندگی کا معیار ہے۔ یہ اعتراض موحد مسلمان نہیں کر سکتا پیغمبر پہ کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں جو ہماری اور آپ کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہی پیغمبر ہیں جو کھائیں گے پیئیں گے، اور لیکن جن کے مقامات اور مراتب وہ عرش معلیٰ تک پہنچ جاتے ہیں. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہی تو مطلب ہے اس کا. فرشتے مسجود نہیں ہیں، انسان مسجود ہے. فرشتوں کو قرآن نہیں دیا گیا، انسان کو دیا گیا. فرشتوں میں انبیاء مبعوث نہیں ہوئے، انسان میں انبیاء مبعوث ہوئے ہیں. تو روزہ رکھنا، اس میں پہلا جو کام ہے ایک مسلمان کے ذمے وہ ہے کھانے سے رک جانا. یہ پیٹ بھوک لگنا، خواہش کا پیدا ہونا، کھانے کی طلب ہونا، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اللہ تعالی خالق ہیں، اللہ تعالی ہی فاطر ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ علاج کرنا ہے، میں علاج بتاتا ہوں، کھانا بند کر دو، بہترین تمہارا نفس قابو میں آ جائے گا. ایسا علاج کائنات میں کوئی اور نہیں بتا سکتا جو خالق بتائے گا انسان کو. علماء کرام نے اس مسئلے کے نیچے یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ رمضان المبارک میں حلال شے، بہترین روٹی، بہترین سالن، اچھے بنے ہوئے چاول جو عام حالات میں ایک مسلمان کھا سکتا ہے اور دعا پڑھ کے کھائے گا تو اس کے لیے برکت کا اور قوت کا سبب بنے گا. لیکن فرمایا نہیں، اب نہیں کھا سکتے، کھاؤ گے تو اللہ تعالی کے غضب کے مستحق ہوگے اور فرض کو توڑنے والے ہوگے. یہ جو ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ پوری کی پوری حقیقت میں اسلام کی ٹریننگ ہے. آپ غور کیجئے دینی مسائل پہ، پیدائش سے لے کے قبر میں اتارنے تک جن احکام سے روکا گیا، کیوں روکا گیا؟ اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی. اور اگر کوئی رک جائے کامیابی کے ساتھ تو فرمایا لعلکم تتقون، تمہیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، یہ تقوی کی طرف چل رہا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک اسلام میں، شریعت میں، مسلمانوں میں، امت محمدیہ میں سب سے بڑا عزت کا قابل، سب سے بڑا احترام کا قابل، اتقاکم، جو تم میں سب سے بڑا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا. کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا. دوسرا نمبر کہ پانی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی میں ایسا اثر ڈال دیا ہے کہ وہ ہر حیات کے لیے باعث حیات بنتا ہے، زندگی کا سبب بنتا ہے اور زندگی میں نکھار لاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، مؤثر اللہ ہیں، اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، دین اس کی ہے، مگر فقط ایک ذریعہ انسان. ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. تو پانی سے رک جانا. پھر یہی مسئلہ کہ پانی وہ تو انسان کا بنیادی حق ہے، اور کائنات میں جو مخلوق کو پانی سے روکتا ہو تو ہم اور آپ اس کو ظلم کہتے ہیں، الیعذ باللہ واستغفر اللہ. لیکن جب یہی حکم اللہ کی طرف سے آ گیا تو اب یہ ظلم نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے. اسلم تسلم، فرمان برداری اختیار کر لو، سلامتی میں آ جاؤ، یہ ہمارے دین کا تعارف ہے. اس کے بعد فرمایا جماع سے رکنا ہے، جائز راستوں سے انسان کی ضروری شہوات اور وہ اعمال جس کو سنت قرار دیا گیا ہے. جس نکاح، ان نکاح من سنتی، نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلٍ، ہم نے آپ سے پہلے انبیاء بھیجے، اس طرح آیت ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّا، ان کی بیگمات بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے، اولاد بھی تھیں ان کے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، فقیہ ھذہ الامہ و امام الاعظم، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے یا تجرد، عربی میں تجرد کہتے ہیں بغیر نکاح، تجرد کر کے عبادت کی جائے یا نکاح کر کے عبادت کی جائے. حالانکہ آپ غور کیجئے گا جب نکاح ہوگا تو گھر کے مسائل بھی ذمہ ہوں گے، ان کی ذمہ داری بھی ہوگی، ان کے لیے رزق حلال کی تلاش بھی ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح کر کے عبادت میں مشغول ہونا یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے. دلیل بڑی آسان سی دلیل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عابد کائنات نے نہیں دیکھا ہے، اور حضرت کی زوجات علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں، 17 زوجات حضرت کی بنتی ہیں، اور وفات کے وقت 9 زوجات حضرت کی حیات تھیں. مسلمان امت کے لیے ایک شفیق ماں کا کردار ہر زوجہ نے ادا کیا، اور کل آپ کی جو امام ملا کے یعنی زوجات اور کنیزیں جو ایک احکام پہلے تھے اب ختم ہو گئے. علامہ ابن حجر عسقلانی نے 35 کے قریب نام نقل کیے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یا ملک میں وہ موجود تھے. تو امام اعظم نے استدلال فرمایا کہ نکاح یہ سنت ہے، اور ایک جگہ یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مہلت دے دی جائے کہ آپ کے پاس یہ ایک تصوری مسئلہ ہے، 3 دن ہیں، 4 دن ہیں، ہفتہ ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، تو بھی فرمایا کہ نکاح کر کے شادی کر کے مر جائے یہ زیادہ افضل ہے اس کے لیے. لیکن دوسری طرف عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں تم کمزور ہو، کمزوری کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہے، انسان ہے اور انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے. فعفا عنکم، اللہ تعالی نے کرم فرما دیا، رحمت فرما دی، فضل فرما دیا، آسانی آ گئی. فالآن باشروہن، اب رات میں تمہیں اجازت ہے حلال طریقے سے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس کی تلاش جاری رکھو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور خدا کی قسم قرآن کے علاوہ اس طرح یہ مسئلہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. مسئلہ بھی بیان ہو گیا، اور کتنا عزت اور احترام سے اور کتنے سلیقے سے فرمایا رات کو اجازت ہے، اور رمضان کی راتوں میں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی میں جو تمہارے لیے اولاد لکھی گئی اس کو تلاش کر سکتے ہو. تو جماع سے رکنا، شہوات سے رکنا، یہ انسان کے نفس کے لیے، انسان کی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے، جب وہ بھوکا بھی ہوگا اور جب اس کو پیاس بھی لگی ہوگی، تو علماء کرام نے خود فرمایا ہے کہ خود بخود اس قسم کے دائیے وہ انسان میں ختم ہو جاتے ہیں. یا معاشر الشباب، اے میری امت کے نوجوانوں، حدیث شریف میں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو اللہ تعالی نے توفیق و انتظام دیا ہو شادی کرے. ومن لم يستطع فلیصم، اور جس کے پاس قدرت نہیں ہے وہ روزے رکھ لے. باقاعدہ حدیث میں حل پیش کیا گیا. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ روزے میں غیبت، روزے میں چغلی لگانا، روزے میں گالی دینا، روزے میں کسی کا حق مارنا، روزے میں کسی کی عزت پر حملہور ہونا، روزے میں تمام وہ اعمال جو شریعت میں عموماً منع ہیں روزے میں خصوصاً منع ہو جاتے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں. تمام وہ اعمال جو حج کے موقع پہ خصوصاً منع کیے گئے ہیں عموماً بھی وہ شریعت میں منع ہیں، لیکن کچھ حالات، کچھ اوقات، کچھ مہینے، کچھ دن ایسے آتے ہیں جن کا احترام اسلام میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا اہتمام بھی مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو قرآن کریم میں نفس کے کنٹرول کرنے کے لیے فرمایا روزہ رکھنا ہوگا. اس کے بعد اپنے اعمال پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. اپنی عبادات کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر عبادات میں کمی ہے تو پوری کرنی ہوگی، پوری ہے تو مزید مضبوط کرنی ہوگی، آگے بڑھانی ہوگی. تو فرمایا کہ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو سحر میں اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں. آپ سب مسلمان سحر میں اٹھیں گے اور روزے کا عظیم فریضے کا افتتاح کریں گے، تو اس عظیم لمحات میں استغفار یہ سب سے بڑا عمل ہے. انبیاء کرام، صلحاء کرام، اولیاء، علماء، حضرت خواجہ گان فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی برے صغیر میں، وہ فرماتے تھے وقت سحر وقت مناجات ہے. یعنی کسی کو دعا قبول کرانی ہے، کسی کو اپنی مشکل اللہ کے ہاں پیش کرنی ہے، تو وقت سحر میں وہ دعا کرے اور وقت سحر میں وہ استغفار کرے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی شان اور شہنشائی کے لائق جیسے بھی ہے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی گناہ معاف کرانے والا؟ ہے کوئی میری رحمت طلب کرنے والا؟ اس لمحات میں مسلمان امت محمدی کا فرد ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کرے تو وہ دعا قبول کیوں نہ ہوگی؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روزے کی آیات میں ہی فرمایا میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگے جان سے بھی قریب ہوں میں تمہارے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے نفس پہ غور کیا جائے، یہ پوری کی پوری کائنات ہے، یہ پوری کی پورا ایک نظام ہے. کون چلا رہا ہے؟ خود بخود چل رہا ہے. آج تک خود بخود ایک کمرہ نہیں بنا، ایک دکان نہیں بنی، ایک قالین نہیں بنا، ایک پنکھا نہیں بنا، اور تم کہتے ہو میں خود بخود بن گیا. آفرین ہو تمہاری عقل پہ، اللہ تعالیٰ ہیں اور وہی پیدا فرماتے ہیں اور وہی آپ کو زندگی بخشتے ہیں. روحانی طریقے سے بھی ایک مسلمان مومن کی تربیت بہت ضروری ہے. سحر میں دعا کریں، استغفار کریں، پھر اس کے بعد فجر میں فرمایا دوبارہ عبادت ہوگی، پھر ظہر میں عبادت، عصر میں عبادت، مغرب میں عبادت، عشاء میں عبادت، اور وہ پیغمبرانہ اعمال جو قرآن میں پیغمبر کو اپنانے کا حکم دیا گیا تھا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، ہمارے محبوب پیغمبر آپ رات میں تہجد پڑھا کریں، نافلۃ لک، یا آپ کے لیے رفع درجات کا سبب بنے گی. اور یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل لپیٹنے والے پیغمبر رات میں اٹھیے عبادت کیجئے. تو رمضان المبارک میں کیسی بہترین سنت عطا فرما دی گئی. فرمایا عشاء کی نماز کے بعد سارے مسلمان 20 رکعت نماز مزید پڑھیں گے، یہ روحانی اصلاح ہو رہی ہے، یہ عبادت کی عادت ڈالی جا رہی ہے. جب انسان کا مطمع نظر بلند ہو جائے تو پھر اس کی کم والی عبادات اس کو بہت آسان لگتی ہیں. کیسا انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے جب وہ رمضان کے آخری رات میں تراویح مکمل کر لے، گویا کہ ایک بہت بڑا عظیم احسان اللہ نے کر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز وہ خفیف. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت آسان ہیں. نمازوں کو آسان کرنے کے لیے فرمایا تراویح کو اپنا لو. میرے محترم بھائیوں، تراویح یہ ایک متفق مسئلہ ہے کہ یہ سنن ہدا میں سے ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا عمل وہ ہماری شریعت میں ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ ہم زیادہ جانتے ہیں یا ابو بکر و عمر عثمان و علی ابن مسعود ابن عمر ابن زبیر ابن عباس ابو موسیٰ زیادہ جانتے تھے، یقیناً وہ زیادہ جانتے تھے. آج کل کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی یہ تراویح 20 رکعت نہیں ہے، 8 رکعت ہے، 12 رکعت ہے. آپ نے اس قسم کے شیطانی حملوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے. بس اتنی بات یاد رکھیے گا، صحابہ کرام نے جو تراویح پڑھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے مسجد نبوی میں تمیم داری اور ربیع ابن کعب کو جو تراویح پڑھانے کا حکم دیا ہے، 10-10 رکعت، 10-10 کتنی ہوتی ہیں، 20 ہوتی ہیں، 8 نہیں ہوتی. حرمین شریفین کا عمل زادہم اللہ حفظا وسلاما. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ حنابلہ وہ ان مسائل میں بڑے کمزور ہو چکے ہیں، اور جزیرۃ العرب میں دیگر مساجد میں جو ان کا جی چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، کبھی 8 رکعت پڑھ لی، کبھی 10 رکعت پڑھ لی، کبھی 12 رکعت پڑھ لی، کبھی سورۃ یاسین پڑھ لی، کبھی سورۃ رحمان پڑھ لی، ختم بھی اماموں نے چھوڑ دیا ہے وہاں پہ. یہ ہمارے امت پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک ذمہ داری سمجھ کے الحمدللہ علماء قراء حفاظ وہ اپنی اس فرائض کو پوری طرح انجام دیتے ہیں. لیکن حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما، وہاں کا عمل دیکھ لیجئے کہ وہاں کیونکہ مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہوگی، تو وہاں پہ ان کا مسلک مختلف ہے اور 20 رکعت پڑھواتے ہیں. تراویح کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ تراویح اس لیے کہ تراویح پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ رکوع کریں گے، آپ سجدہ کریں گے. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کیا کرو، سجدے کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو. اس سے مراد نماز ہے، اور نماز فرائض کے بعد بہترین نماز وہ تراویح ہے. تراویح کا حکم یہ انسان کی بہترین اصلاح کا ذریعہ ہے کہ وہ اپنی عبادت میں حلاوت پیدا کر لے. اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا. جیسے ہی روزے مکمل ہو گئے، بخیر و خوبی فرمایا، اب فطرانہ دینا ہوگا. یہ جو فطرانہ ہے اس کو بعض علماء نے شکرانہ بھی کہا ہے، اور بعض علماء نے اس کو سر سایہ بھی کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان رہے گھر والوں پہ، گھر میں جتنے افراد موجود ہیں ہر ایک کی طرف سے شکر میں مال دیا جائے گا. اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، مساکین کی امداد ہے، ناداروں کو لباس پہنانا ہے، بھوکوں کا پیٹ بھرنا ہے، اور بہت بڑی عبادت اللہ کے دین کی مساجد اور مدارس کی نصرت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے ہر کام میں. یہ سب کام اس لیے فرمائے کہ اب ایک حق رہ گیا ہے، وہ ہے مال کا. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. قرآن کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے اپنی بساط سے. صدقہ خیرات زکوٰۃ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت بڑی رقم ہونی چاہیے اور ایسی رقم کے مسلمان پریشان ہو جائے، نہیں. آپ کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. ہاں قرآن نے بس اتنا بتایا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. جو سود ہے، جو ناجائز ڈیلیں ہیں، جو ناجائز کاروبار ہیں، ناجائز کام ہیں، فلا یربو عند اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھنے نہیں دے گا. وما آتیتم من زکات ان تریدون وجہ اللہ، اور جو تم اللہ کا حق اپنے مال میں سے دیتے ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ دگنا ہو کے تمہیں ملے گا. علماء نے فرمایا یہ حکم دنیاوی بھی ہے اخروی بھی ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کمال عطا فرما دیتے ہیں، اور ہر حاجت سے محتاجی سے بچ جانا بس یہی اللہ کا فضل ہے. اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں جیسے ایک پودا پالا جاتا ہے. جیسے ایک پودے کو پانی دیتے ہیں، گرمی سے بچاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح مال کی آخرت میں حفاظت کی جاتی ہے. اور جب آخرت میں مسلمان اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو حیران ہو جائے گا. صحیح حدیث میں ہے کہ میں نے تو بہت تھوڑا سا مال دیا تھا، یہ اتنے بڑے بڑے خزائن، اتنے بڑے بڑے محل میرے طرف منسوب کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ تمہارے اخلاص اور تمہارے ایمان کی وجہ سے اس کی حفاظت کی گئی اور اس کی تربیت کی گئی، اس کو بڑھایا گیا ہے. میرے محترم بھائیوں، اب بات طویل ہو رہی ہے لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آنے والے لمحات رمضان المبارک کے بہت مبارک لمحات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر احسان فرما دیا، فضل فرما دیا، کرم فرما دیا ان گناہگار آنکھوں نے اور اس فانی زندگی اور جسم نے. ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے عظیم برکات اور رحمتوں کا نزول دیکھے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ نے قدردانی کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دین اور شریعت کے احکام کو اپنانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ رمضان آنے والا مبارک ہو، ہمارے اعمال کی ترقی کا سبب بنے، ہماری علم کی ترقی کا سبب بنے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان میں ہمیں استغفار کی، توبہ کی اور رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے. مین گویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. اللہ تعالی مغفرت کا دفتر فرما دیں، مغفرت کا اعلان فرما دیں، بس یہی اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہوگا. اس کے لیے ہمیں دین نے راستے بتائے ہیں، خواہ وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہو، وہ راتوں میں اٹھنا ہو، وہ نوافل ہو، وہ ذکر ہو، وہ درود ہو، وہ قرآن کی تلاوت ہو، یہ سب بہترین اعمال ہیں. اللہ تعالی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال پوچھا گیا ہے، اگر کوئی شخص فتویٰ ماننے سے انکار کر دے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، فتویٰ اصل میں یہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ فتویٰ کیا چیز ہے. آج کل ہمارے نام نہاد نئی روشنی والوں نے فتویٰ کو ایک مذاق بنا دیا ہے. جہاں عالم کا نام آتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو فتویٰ دے دے گا، اور فتویٰ یہ، فتویٰ وہ. اصل میں فتویٰ یہ کہاں سے لیا گیا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. یہ استفتون کا، اے پیغمبر آپ سے یہ فتویٰ مانگتے ہیں، قرآن کی آیت ہے. مدارک میں فرمایا گیا ہے کہ الفتویٰ ہوا الحکم الشرعی، فتویٰ کہتے ہیں شریعت کے حکم کو. اور جو آدمی شریعت کے حکم کو اس بنیاد پہ نہ مانے کہ خود اب اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں گناہگار. شریعت کا حکم ہے، نہیں کرتا ہے تو گناہ کا مستحق ہے وہ. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شریعت کے اس حکم کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو دیکھا جائے گا کہ وہ فتویٰ، وہ شریعت کا حکم کتنے مضبوط دلائل سے ثابت کیا گیا ہے. اگر وہ قرآن و سنت سے اور دلائل متواترہ سے ثابت ہو جائے، اور اس کا انکار کرنے والا مثلا کوئی کہے کہ فجر کی نماز دو رکعت نہیں مانتا، ظہر کی نماز چار رکعت نہیں مانتا، فقط کفر، کافر ہو چکا ہے. اور جو عمل نہ کرے اور مانتا ہو، اس کا شریعت میں الگ حکم ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ فتویٰ کا ماننا یہ ایک مسلمان کے لیے شرعی لحاظ سے ضروری ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ فتویٰ صحیح ہو، محقق ہو. سوال پوچھا ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں رہتی تھی؟ اس لیے کہ حجرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی. یہ مسلمانوں میں یہ بات معروف نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی حجرے میں رہتی تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے. اور اس سلسلے میں ایک بڑی بہترین کتاب ہے شیخ عبد المحسن قاسم کی, مدینہ منورہ کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ کچھ عرصے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ جو ایک چھوٹا سا حجرہ تھا اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک حصے میں حضرت کی آرام گاہ اور حضرت کے ساتھ حضرت کے صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت عائشہ صدیقہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حملہ ہوا ان پہ اور وہ زخمی ہو گئے اور طبیب نے کہا کہ آپ کی زندگی اب کم معلوم ہوتی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت مانگی تھی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اسی حجرے میں دفن ہو جاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی اور اس وقت تک حضرت عائشہ وہاں پہ خود موجود ہیں, اس کے بعد بھی موجود ہیں. کیا پرچیاں جمع کر رہے ہو, دکھاؤ کوئی خاص چیز ہے اس میں تو دکھاؤ مجھے. جی سوال پوچھا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, پوچھنا تھا اگر نصاب سے کم سونا موجود ہو تو کیا سونے کو چاندی کے نصاب میں بدل کر زکوٰۃ دی. جی بالکل, یہ بہترین عمل ہے اور یہ ایسا ہیلا ہے کہ جس ہیلے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور شریعت میں پسند کیا جاتا ہے. کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے, دونوں کو ملا کے چاندی کا نصاب بنتا ہے تو چاندی کے حساب سے زکوٰۃ دے دے, اس نیت سے کہ فقیروں کا بھلا ہو جائے اور میری طرف سے بھی کوئی خیر اور عبادت ہو جائے. اور علماء کرام نے اس مسئلے کو پسند کیا ہے. اگر امام نماز پڑھائے اور پھر اگلے دن اسے یاد پڑے کہ اس نے نماز کو پڑھانے کے وقت وضو نہیں کیا تھا, اس کے لیے واجب ہے, فرض ہے اس پہ کہ وہ اپنی قوم کو بلائے, ان کو ہر ایک کو اطلاع دے دے کہ دوبارہ نماز پڑھ لو, جو نماز بغیر وضو کی پڑھی گئی وہ نماز نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی امام نماز پڑھاتے ہوئے انتقال کر جائے تو مقتدی کیا کریں گے؟ مقتدی اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں, اور اس قابل کوئی ہو کہ وہ نماز مکمل کرا سکے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں, نہیں ہو تو نماز ختم ہو گئی کیونکہ امام باقی نہیں رہا, دوبارہ نماز پڑھی جائے گی. ایک سال پہلے ماہ رمضان میں میرے چاچا جان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کی عمر 10 سال تھی تقریباً, جس کا نام حسن تھا, اور اللہ کی کرم سے میرے چاچا جان کے ہاں ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی. تو پوچھا ہے کہ احسن, احسن سے اچھا نام تو ہے ہی نہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلاتا ہو, اس کا نام احسن رکھا ہے. اور وجادلہم باللتی ہی احسن, اے پیغمبر آپ احسن طریقے سے آگے بڑھیے. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, اے پیغمبر یہ قرآن پہ کوئی اعتراض نہیں کریں گے مگر یہ کہ ہم اس کی احسن تفسیر پیش کریں گے. الحمدللہ احسن تفسیر احسن العلوم میں صبح صبح اور جاری اور ساری ہے. دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسن والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا ہے, پہلے بیٹے کا نام احسن ہے اور دوسرے بیٹے کا نام محسن ہے, بہترین نام ہے, اسے گھبرائیے نہیں آپ انشاءاللہ. سوال پوچھا ہے کہ کیا قرآن کریم کا ترجمہ صحابہ نے بھی کسی زبان میں کیا تھا؟ جی بالکل, صحابہ کرام میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل میں اہل فارس میں سے تھے, انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم کا ترجمہ فارسی زبان میں اپنی قوم کے لیے کیا تھا. اسی طرح ایک تفسیر ہے, تفسیر زاہدی, اور اس تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تفسیر 1000 سال کے بعد جامعہ عربی احسن العلوم گلشن اقبال کراچی سے پہلی دفعہ شائع ہوئی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو چھپوائی تفسیر زاہدی, یہ فارسی اور عربی مختلف تفاسیر کے اس میں اقوال موجود ہیں, اور یہ تقریباً 400-500 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ترجمے سے قرآن پڑھ لینا یا ترجمہ کرنا اس کا بالکل جائز ہے, صحابہ کا عمل رہا ہے. سوال پوچھا ہے نماز میں عورت کے اعضاء کھل جائیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے اعضاء کی نوعیت بدل جاتی ہے, ہاتھ کلائیوں تک, پیر صرف اور صرف ٹخنوں کے نیچے تک, چہرے کی گولائی, یہ حصہ تو نماز میں خاتون کا کھلا ہو تو کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جسم کے تمام اعضاء ہیں, بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، جسم ہے، اس کا کوئی بھی چوتھائی حصہ اگر کھل گیا تو بالاتفاق نماز ختم ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہی حکم مرد کے لیے بھی ہے. مرد کا جو ستر ہے یعنی ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، ان اعضاء میں چوتھائی حصہ نماز کے دوران کھل گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی. علماء نے احتیاط میں خواتین کے لیے یہ اقوال بھی نقل فرمائے ہیں کہ ایک بال برابر جگہ بھی سامنے نہ ہو، احتیاط اسی میں ہے، بہتر یہی ہے. کیا سرکاری نوکری میں دوسرے بندے کو اپنی جگہ ڈیوٹی پر بھیجنا درست ہے؟ علماء کرام نے اس میں احتیاط کا فرمایا ہے. اصل میں نوکری کی نوعیت کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. اگر آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے سرکار سے کہ میں خود آؤں گا بنفس نفیس اور میں خود یہ کام کروں گا اور حاضری لگاؤں گا، پھر آپ کسی اور کو بھیجتے ہیں تو یہ تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے. بعض نوکریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف ذمہ داری کی حد تک ہوتی ہیں. ہمارا ایک جاننے والا، وہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وال کھولے اور وال کو بند کرے، نہ جانے کس چیز کا وال ہے وہ، تو وہ کبھی خود وال بند کر لیتا ہے، کبھی کسی اور کو بھیج کے کروا دیتا ہے. تو اس طرح کے مسائل میں پھر گنجائش یقیناً پیدا ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہمّا الا فرجتہ ولا حاجۃ الا قضیتہا یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.